الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز حاضرین مجلس مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلات و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج جو بات ہم عرض کریں گے وہ صبر سے متعلق. جب آدمی پر کوئی آفت یا کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے اور اس کے فائدے کیا, یہ ہمارا عنوان ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد چاہو یا استعانت چاہو صبر اور صلات سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ ہے بہت بڑی بات, یہ آسان کام نہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں, جو خشیت الہی رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ہے یہ مشکل کام. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صبر اور صلات سے مدد چاہو استعانت چاہو. ان اللہ مع الصابرین, کتنا بڑا اعزاز صبر کرنے والوں کا, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ, کتنا بڑا اعزاز ہے یہ صابرین کے لیے. صبر کیا ہے؟ ابن کثیر اس موقع پہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبر کے دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی کسی پریشانی بیماری یا غم میں صبر کرے, اور ایک اس کا معنی یہ ہے گناہوں کے کرنے سے بچ جائے اس پر صبر کرے. نفس اس کا برائی کی طرف برانگیختہ کرے اور راغب کرے، وہ اس کے کرنے سے بچ جائے. اور فرما یہ معنی پہلے معنی سے بہتر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یعنی گناہوں سے بچنا بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور یہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی صبر کرے. اور یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو چھوٹا نقصان ہے، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا. جب بھی کسی کا انتقال ہو یا کوئی نقصان ہو فوراً یہ آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے سنیں گے کس قدر اجر و ثواب پائے گا اگر مصیبت کے وقت میں یہ آیت پڑھ لے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انتقال کے خبر آئے تو یہ آیت پڑھی جائے، ہر مشکل ہر مصیبت میں کوئی ٹوٹا کوئی نقصان ہو تو یہ آیت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ابن کثیر نے ایک موقع پہ یہ حدیث نقل کی کہ مسلمان کے لیے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں، اگر اس پر کوئی آفت یا پریشانی آئے کوئی بیماری آئے صبر کرے تو اجر پاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس، یعنی فرحت ہو خوشحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تب بھی اجر پائے گا. دونوں صورتیں مومن کے لیے بہتر، مصیبت میں صبر کرے تو اجر پائے گا، عیش اور عشرت میں اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نیکی عطا فرماتا. اور فرمایا گیا کہ صبر شکر کرو تو اور دوں گا، اس لیے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہر حالت میں پریشانی ہو صبر کرے پھر بھی شکر ادا کرے. اولیاء کرام کے واقعات میں نے پڑھا کہ بلخ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا شفیق بلخی، وہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم سے ملنے کے لیے آئے. چونکہ شفیق بلخی بہت مشہور بزرگ تھے، ابراہیم ادھم نے انہی سے پوچھا، شفیق بلخی کو جانتے ہو؟ حالانکہ خود ہی شفیق بلخی تھے، انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں ہوں، پر کہاں جانتا ہوں. ابراہیم ادھم نے کہا ان کے اصحاب کا کیا مذہب ہے، یعنی کیا طریقہ ہے ان کے اصحاب شفیق بلخی کی. انہوں نے جواب دیا کہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے شہر کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے. تو اس میں کیا کمال ہے. شفیع بلخی نے کہا اچھا آپ کے اصحاب کا کیا معاملہ ہے؟ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو بھی شکر کر کے صبر کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے، نہیں ملتا تو بھی صبر کرتے ہیں، صبر میں بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مومن کے لیے وہ عیش عشرت میں ہو شکر ادا کرے تب بھی اجر پاتا، اور مصیبت میں ہو صبر کرے تب بھی اجر پاتا ہے. دونوں حال جو ہیں مسلمانوں کے لیے عزیزان گرامی، دونوں میں ثواب رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنی مہربانی. اور جب کوئی مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو، تو واویلا نہیں کریں، جیسے کپڑے پھاڑ رہا ہو، چہرہ نوچ رہا ہو، ماتم کسی صورت. اس کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا ایسا آدمی جو واویلا کرے میت پہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا ہمارے یہاں یہ جس کو آج کل ماتم کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں نہیں، اس لیے سنیوں کو بچنا چاہیے، بلکہ ان کے جلوس اور جلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. اب آئیے اس کے فضائل اور مناقب. اسی آیت کی تفسیر میں جو میں نے تلاوت کی، ابن کثیر نے حضرت ابو طلحہ سے ایک حدیث بیان کی. ابو سنان یہ کہتے ہیں میرے بچے کا انتقال ہوا، میں اسے دفنانے لگا، دفنانے کے بعد قبر سے جیسے نکلنے لگا تو ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف بلایا اور کہا میں تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بشارت سناتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بھی ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے، یعنی کوئی ماں ہے اس کے بیٹی کی روح قبض ہو، تو حضرت ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ جب تم نے اس کی روح قبض کی تو اس عورت نے یا مرد نے جس کا بیٹا تھا کیا کہا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں اس نے یہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو طلحہ خولانی فرماتے، میں نے حضور سے سنا، وہ فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو ارشاد فرمات، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ انہیں خوشخبری ابو طلحہ خولانی نے ابو سنان کو سنائی۔ یہ ہے دیکھیے اجر و ثواب، واویلا نہ کرے اور صبر کرے۔ وہ ان نہ لکبیرتوں، یہ الگ بات بتائی کہ یہ ہے بہت بڑا کام، الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ حدیث تو آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ جب صبر کرے آدمی اور کسی کے انتقال و انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ لے تو اجر پائے گا، جیسا کہ ابھی حدیث گزری۔ میں آپ کو ایک اور ایمان افروز حدیث سناتا جس کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، اور اس کو امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف میں نقل کیا ہے، اور اس کو اس باب میں نقل کیا، جا فی الصبر علی المصیبہ، یہ باب آیا صبر کے وقت مصیبت کے وقت صبر کرنے میں۔ وہ سنیے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رہے تاکہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی رہے، ایک فرقہ ہے جس کو ہم ناسبی کہتے ہیں، یہ ہے اصل میں شیعوں ہی کا ایک فرقہ، ناسبی کہا جاتا ہے، اور یہ خارجیوں سے ملتے ہوئے۔ ان کا مشن کیا ہے؟ اہل بیت کی مذمت کریں اور بنی امیہ کی حمایت کریں، یعنی یزید کی حمایت کریں اور امام حسن امام حسین کا رد کریں۔ ان کا ایک لیڈر تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر محمود عباسی، خیر مر گیا، اللہ نے جان چھوڑائی۔ اس نے بڑی زخیم کتاب لکھی، خلافت معاویہ و یزید، اس میں وہ لکھتا ہے، وہ یعنی چونکہ اہل بیت کے خلاف ہے یہ مکتب فکر، کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، یہ دونوں تو بہت چھوٹے تھے، امام حسن ان کو علماء نے صحابی نہیں جانا، بلکہ ان کے بڑے بھائی جو ایک سال بڑے تھے امام حسن، ان کو بھی علماء نے اور محدثین نے تابعین میں شمار کیا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابی وہ ہوگا جو بالغ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے زیارت کی ہو، اور یہ چونکہ بالغ نہیں تھے، ان کی عمر ایک کی تھی 7 سال، ایک کی تھی 8 سال، تو یہ صحابی نہیں۔ اب دیکھیں اس ابہام کو ہم دور کرتے ہیں۔ علماء نے ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے، خود امام بخاری اس کے قائل نہیں، امام بخاری میں بلوغ کی شرط نہیں لگائی، اور جن لوگوں نے بالغ ہونے کی شرط لگائی ہے وہ محدثین کے نزدیک مردود ہے، یعنی نہیں مانی جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو بہت سارے لوگ شرف صحابیت سے محروم ہو جائیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، یا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سب چھوٹے تھے بہت، تو یہ بھی حالانکہ تمام یہ صحابہ کرام، ان کی روایتیں صحیح ستہ کے محدثین بھی لیتے، تو اس کو رد کر دیا کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، نہیں، بلوغ کی شرط جو ہے وہ بیکار، کسی یعنی 7 یا 8 برس کے بچے نے بھی اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی تو وہ بھی صحابی۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ یہ حسنین کریمین جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں، اور یہ سب سے بڑا شرف تھا امام حسن امام حسین کا، جو اس کو ام الفضائل کہا جائے، اس سے ان کو یہ دلیل سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالغ نہیں تھے اس لیے ان کو نکال دیا جائے۔ اچھا، اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ احادیث مقدسہ میں کیا یہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں کہ ہر ایک نے کوئی حدیث بیان کی؟ نہیں، حدیث بیان کرنے والے چند ہزار یا چند سو صحابہ ہیں، ہر صحابی نے حدیث بیان نہیں کی، لیکن امام حسن امام حسین وہ ہیں کہ جو تھے تو بچے لیکن انہوں نے حدیث بیان کی اور محدثین نے ان کی حدیث کو قبول کیا اور کوئی جرح نہیں کی ان پر. اور ایک حدیث تو امام حسن کی دعا قنوت کی ہے. دعا قنوت پڑھنے کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت امام حسن اور تمام محدثین نے اس کو قبول کیا. اور ایک روایت کہ آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو لایانی باتوں سے پرہیز کرے, یعنی جو دیندار آدمی ہے اس کو چاہیے کٹ حجت ہی نہیں کرے, لایانی بیکار قسم کی باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرے. اس کے راوی امام حسن ہے, تمام محدثین اس حدیث کو لیا. اب آئیے, ابن ماجہ شریف بھی سیاح ستہ کی ایک کتاب ہے. ابن ماجہ نے حضرت امام حسین سے یہ حدیث نقل کی اور کوئی جرح نہیں کی اس کے اوپر, اور بلکہ کئی محدثین نقل کی, کہ ہم نے چونکہ اس کو ابن ماجہ میں پڑھا ہے صرف اس لیے بیان کرتے ہیں. اور اس کو تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ ابن کثیر نے اس حدیث کو حضرت علی سے روایت کیا. تفسیر ابن کثیر کے دوسرے پارے میں حضرت علی سے بھی یہ روایت لکھی. اور امام حسین بغیر کسی واسطے کے روایت کرتے ہیں, یعنی حضور سے براہ راست سن کر کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ دیکھیں کتنی ایمان افروز حدیث. امام حسین فرماتے میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یہ تو آپ سن چکے, کسی پر کوئی مصیبت آئے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو وہ ثواب پائے گا, جیسا کہ حضرت ابو طلحہ خولانی کی حدیث گزری. لیکن امام حسین نے بڑی نرالی حدیث بیان کی منفرد. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کی زندگی میں پچھلے سالوں میں پچھلے دور میں کوئی مصیبت آئی ہو, خواہ کتنی ہی پرانی, اسے یاد کر کے آج بھی اگر پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہی ثواب پائے گا جو اس وقت پایا تھا. تو کوئی آفت یا مصیبت ہم پر آئی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور تمام حضرات پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کہا کتنی ایمان افروز حدیث ہے کہ ابھی ہم پر پریشانی نہیں گزر گئی ہو, لیکن پچھلی پریشانی کو یاد کر کے کوئی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی وہی اجر پائے گا جو اس وقت اس نے پایا تھا. اور یہی حدیث ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی اور اس کو تقویت مل گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث سے. بہرحال متن حدیث پر ایک قوت یہ ملی اس کو کہ حضرت علی نے بھی اس کو روایت کیا, اور ہمارے کہنے کا مفہوم یہ تھا حضرت امام حسین نے بغیر کسی واسطے کے حضور سے سن کر یہ حدیث بیان کی, اور سیاح ستہ کے محدثین کو نقل کیا. تو حضرت امام حسن امام حسین نہ صرف یہ کہ حضور کے نواسے ہیں بلکہ احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں ان کا شمار کیا جائے گا, قابل روایت صحابی ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی. حضرت ام سلمہ ام المومنین ہونے سے پہلے یہ حضرت ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی. ایک مرتبہ ابو سلمہ بڑے خوشی خوشی اپنے گھر آئے اور حضرت ام سلمہ سے کہا آج میں نے حضور علیہ السلام سے ایسی حدیث سنی جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو ان کی بیوی نے پوچھا وہ کیا حدیث سنی ہے. فرما جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی شخص پر کوئی آفت یا مصیبت آئے اور وہ یہ پڑھ لیا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی, یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا, یعنی کوئی مالی اگر نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سے اس کی مدد فرما دے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی. اب میں سوچنے لگی حضور کا ارشاد ہے کہ جب یہ دعا پڑھو تو اس سے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اچھا ابو سلمہ بڑے حسین جمیل صاحبی تھے, بڑے دلیر اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. اب حضرت ام سلمہ کہنے لگی میں سوچنے لگی حضور نے ارشاد تو فرمایا لیکن مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون آدمی مل سکتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں. یہ میں سوچتی رہی لیکن صحابہ کرام کا حدیث پر یقین تھا, لیکن فرما مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا مجھے عطا فرمائے گا. فرما جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں نے عدت گزاری, عدت گزارنے کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو مجھ سے اجازت مانگی اندر آنے کی اجازت ہے, میں نے اجازت دے دی, حضور تشریف لے آئیے. حضور علیہ السلام نے تشریف فرما ہوئے تو اس وقت میں ایک کھال دھو رہی تھی, جیسے بکرا یا بکری کوئی ذبح ہو تو اس زمانے میں لوگ اپنے دیسی طریقے سے کھال کی دباغت کر کے کچھ اس کی چیزیں بنا لیا کرتے. کہ اس وقت میں کھال دباغت کر رہی تھی, میں ہاتھ دھو کر کے آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے بڑی عزت اور وقار سے حضور کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا حضور آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے نکاح کا پیغام دیا, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حد ام سلمہ نے کہا حضور ایک بات تو یہ کہ میں اس لیے مجھے جھجک ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے اونچ نیچ نہ ہو جائے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد. ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان رہ کر کوئی زور سے آواز بھی اگر نکالے تو زندگی بھر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. انتخبت اعمالکم انتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا, سارے اعمال تمہارے اکارت چلے جائیں. تو میں اس لیے ڈرتی ہوں. فرمایا یہ بیجا تکلف ہے. اور کہا حضور میری عمر بھی بہت زیادہ. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تو میری بھی تم سے کم نہیں ہے. اور کہا حضور میں نے اب یہ طے کر لیا ہے میں اپنے بال بچوں کو پالوں گی. حضور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے کے لائق, فرمایا جو تمہارے بچے ہیں ان کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول. تو انہوں نے ہاں کہہ دیا. تو حضور نے ان سے نکاح کیا. تو کہنے لگے دیکھیے یہ ہے اس آیت کی برکت. حالانکہ میں یہ سوچ رہی ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون آدمی لے گا, تو اللہ نے ابو سلمہ سے بہترین آدمی مجھے عطا فرمایا, اللہ کا محبوب عطا فرما دیا. اس لیے کوئی مال پر نقصان ہو تو یہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ازالہ اس سے اچھے مال سے کرے گا. تو کسی بھی غم نقصان ٹوٹے کے وقت یہ پڑھ لیا جائے اس کی برکتیں یہ ہیں جو چند آپ نے سماعت فرمائے. ایک تو حضرت ابو طلحہ خولانی کی روایت اور حضرت امام حسین کی روایت, اور ایک حضرت ام سلمہ, پھر یہ ام المومنین بن گئی حضرت ام سلمہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئیں تو دیکھی حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ تبارک و تعالی ام سلمہ کو عطا فرمایا. اب آئیے, کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو کوئی واویلا نہ کیا جائے بلکہ اطمینان سے صبر کیا جائے اور یہ آیت پڑھ لی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اجر پائے گا. اچھا پھر آپ یہ سوچیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور واویلا کرے چلائے پریشانی, کیا وہ آدمی واپس آ جائے گا؟ کیا وہ مال جو چوری ہوا واپس آئے گا؟ وہ ہرگز نہیں. لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے ثواب حاصل کرے. جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو اور کوئی ثمرات بھی مرتب نہیں ہوں گے اس کے تو کیا کرے گا؟ لہذا صبر کرے اور اجر پائے. کبھی بھی آدمی شکوے اور شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر پائے. تو گناہوں سے رک جانا بھی صبر ہے, اور ایک صبر کا معنی ہے عبادت میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرے. مثلا ایک آدمی بیمار ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس میں صبر کرے. نماز پڑھنے میں جو دشواری ہو جیسے تراویاں, اس میں عمر جس کی عمر زیادہ ہو جائے تو پیروں میں تکلیف ہوتی, سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور صبر کرے اور اجر پائے. اور ایسا نہیں کہ اگر وہ کر نہیں سکتا تو عبادت ہی کو چھوڑ دے, نہیں بلکہ کرے. اور یاد رکھے کوئی چیز اللہ کی عبادت جتنی مصیبت سے ادا کریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. جیسے ایک آدمی کی زبان صاف ستھری ہے وہ قرآن مجید کو فرفر پڑھ لیتا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, پڑھانے والوں سے پوچھئے, کبھی کبھی منہ میں بچوں کی ایسی لکنت ہوتی ہے, توتلاہٹ ہوتی ہے جس میں مخارج کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی اس کے لیے آدمی کو ریاض کرنی پڑتی, یعنی پریکٹس کرنی پڑتی. تو قرآن مجید کو پڑھنے میں جتنی دشواری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی اسی کے حساب سے عطا فرمائے گا. ہر دشواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتا. جیسے ایک روزے ہیں سردی کے, آرام سے آدمی سردی میں روزے رکھ لیتا. گرمی کے روزے ہیں, تکلیف مشقت زیادہ ہوگی, پیاس زیادہ لگے گی, لہذا ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور آپ دیکھیں ہم اور آپ کتنے گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, 12, 13, 14. یورپ کا کیا حال ہے جہاں سورج تقریباً 40 دن سال میں ایسے آتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا, تو ان کا روزہ کبھی کبھی 23 گھنٹے کا ہو جاتا, 24 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا, اور افطار اور سحری کا بعد بالکل چند منٹ رہتا. وہ بھی آخر روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رخت روزہ رکھتے ہیں؟ ہم تو 12 گھنٹے میں ٹہ ہو جاتے ہیں بھائی، گرمی بہت زیادہ ہے، اوف اوف. لیکن لوگ 14 اس دنیا میں 24 گھنٹے روزہ رکھا جاتا ہے. یورپ وغیرہ کی طرف آپ جائیں، اور ظاہر ہے موسم میں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی کہ وہاں کا موسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے. بڑے مسائل ہیں وہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ہم پاکستان میں یہاں طلوع بھی ہے اور غروب بھی ہے. ہاں، وہاں کیا ہوتا ہے، جب غروب نہیں ہوتا تو کبھی کبھی عشاء کا وقت ہوتا ہے 12:30 بجے، 12:30 بجے سے یا کبھی 1:15 بجے سے 1 بجے تک. تو وہاں نمازیں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں. اور چند دنیا داروں نے یہ کیا جو خلاف شرع ہے، اور علماء نے اس کی توثیق نہیں کی. وہ کیا کرتے ہیں، سورج غروب ہونے کے 1.5 گھنٹے کے بعد اعلان کر دیں کہ نماز عشاء ادا کی جائے گی. جب عشاء کا وقت ہی نہیں ہوا کیسے جماعت ہو؟ کتاب موقوتا ہے قرآن میں کہ نماز جو ہے یہ مقررہ وقت پر ہے، اگر وقت نہیں پایا گیا نماز ادا نہیں ہوگی. اب بعض دنیا داروں نے یہ بھی نکال لیا مسئلہ، جب وقت ہی نہیں ہوا تو معاف ہے، نہ پڑھے نماز. بھائی جب نماز کے لیے وقت شرط ہے تو جب وقت نہیں ہوا تو چھوڑ دو نماز. لیکن نہیں، چونکہ علماء فرماتے منصوص ہے 5 نمازیں، اس لیے 5 نمازیں ادا کریں. اگر وقت نہ ملے تو قضا کی نیت سے ادا کریں، لیکن 5 نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح ہر کام میں جس میں مشکل زیادہ ہو ثواب بھی زیادہ. جیسے آج کل حج ہمیشہ سے مسلمانوں پر فرض رہا، لیکن آج کل حج کرنے میں بڑی دقت ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی، خصوصاً بیمار یا ضعیف آدمی کو بہت دشواری ہوتی. وہ جس دشواری سے وہ حج کرے گا ثواب بھی اسی قدر بڑھ جائے گا. جتنی مشکل سے کوئی عبادت ادا کرے اتنی مشکل سے اس مشکل کا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. یہاں تک کہ ایک مسلمان کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کوئی مصیبت کوئی بیماری آئے تو بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. کسی سے شکوا اور شکایت نہ کرے، ہمیشہ یاد رکھے کہ جب وہ عیش میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مصیبت میں ہو تو صبر کرے. آپ نے بہادر شاہ ظفر کا نام تو سنا ہوگا، وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تو شاید لوگ اسے بھلا دیں، مگر اردو کا ادیب بھی تھا اور بہت بڑا ادیب تھا، اس کا کلام بھی بہت معروف اور مشہور ہے. اس نے ایک شعر کتنا شاندار کہا، کہتا ہے کہ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے. کہتے ہیں ظفر اسے آدمی ہرگز نہ جانیے، خواہ کتنا ہی اس صاحب فہم و ذکا، چاہے کتنا ہی فہیم ہو اور کتنا ہی متقی پرہیزگار. کون آدمی؟ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے، خواہ کتنا ہی اس صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب آدمی کو تیش آئے تو اس میں خوف خدا ہونا چاہیے، اور عیش ہو تو اس میں یاد الہی ہونی چاہیے، یعنی شکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ وہ آدمی کتنے متقی پرہیزگار ہو، اس میں وہ اچھی قسم جو مومن کی ہے اس سے وہ بالکل محروم ہے. غرض یہ کہ مصیبت میں صبر کرے، اور عیش عشرت میں ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرے، تب بھی اجر پائے گا، ہر حالت میں اجر پائے گا. ہم نے ایک اللہ کے ولی کی قصے میں پڑھا کہ ان کے یہاں چوری ہو گئی، جیسے آج کل تو یہاں عام چوری ہو گئی. بالکل، چور سارا سامان گھر کا لے گئے جو کچھ بھی تھا. محلے والوں کو معلوم ہوا تو ایک محلے والے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے. کبھی ہوتا ہے نا آدمی کے اڑوس پڑوس میں کچھ ہو جائے، یہ تو اب روایت ہی ختم ہو گئی ہمارے یہاں. لوگ جاتے ہیں، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت میں جاتے ہیں، یا کوئی نقصان ہو جائے بہت بڑا تو جاتے ہیں، ہم مزاج پرسی کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. اس اللہ کے ولی کے یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ مزاج پرسی کے لیے آئے، اور کہنے لگے بھائی بڑا افسوس ہوا سنا کہ چور آپ کا سارا سامان لے گئے، بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا. انہوں نے کہا واہ بھائی، یہ تو پہلا آدمی ہم نے دیکھا کہ چوری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا. اب یہ رہنما اصول ہیں، دیکھیے بزرگوں کے مسائل بتائے ہوئے کتنی اس میں ہمارے لیے معرفت کی بات، ہدایت کی بات. انہوں کا چوروں نے کیا کیا، آدھا مال لے گئے، آدھا چھوڑ گئے. میں ایک تو شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پورا لے جاتے تو میں کیا کرتا، آدھا چھوڑ گئے آدھا لے گئے، ایک تو شکر کی وجہ یہ ہے. اور فرمایا دوسری شکر کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا نقصان ہوا ایمان سلامت ہے، ایمان پر ڈاکہ نہیں پڑا، ایمان سلامت. میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور ایک شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ دنیا کا نقصان ہوا، آخرت کا نقصان نہیں ہوا. اور آدھا لے گئے آدھا چھوڑ گئے، تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی آفت اور کتنی ہی وہ ہو جائے، سب پر وہ شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر فرحت میں ہوں، عیش عشرت میں ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تب بھی اجر و ثواب پاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت رضوان کن کن صعوبتوں مصیبتوں میں صبر کرتے رہے، یہ آپ تمام حضرات نے پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا ہوگا. غرض یہ کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک نقطہ اس میں جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، وہ سنیے. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے اصلاح کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو کہا پھر کسی نبی سے یا کسی پیر پیغمبر سے مدد مانگنا، اولیاء سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے. جیسے یہ فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. اب یہاں فرمایا واستعینوا، مدد چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلات سے. اب علماء نے لکھا یہ اعمال جو ہیں، یہ اعمال کیا ہیں؟ بھائی اعمال تو خدا نہیں ہے، اعمال جو ہیں یہ بھی مخلوق ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ صبر اور صلات سے مدد چاہو، کیا ہم میں کوئی آدمی ہے؟ میں اگر 500,000 کے مجمع میں تقریر کروں اور میں کہوں کہ بھائی کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے، اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اعمال کی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کوئی ایسا القا ہوا؟ کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ بھئی میری نماز اور روزے قبول ہو گئے، جتنی میں نیکیاں کرتا ہوں اللہ نے قبول فرما دیا. ہاں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ظن کے قریب ہے، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسا میں کرتا ہوں. اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی سے کسی نے پوچھا، کتنی پیاری بات فرمائی شاہ صاحب نے، کہا حضور ہم رات دن نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرما دیکھو جب تم فجر پڑھو، فجر کرنے کے بعد جب ظہر کی نماز پڑھو، تو اطمینان کر لو اللہ کی رحمت سے کہ فجر قبول ہو گئی. اس لیے کہ اگر فجر کی نماز قبول نہ ہوتی تو رب کریم تمہیں ظہر کی کب توفیق دیتا؟ ظہر کی نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری فجر قبول کر لی. اور جب عصر پڑھو تو سمجھو کہ ظہر قبول ہو گئی، مگر اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عصر کی توفیق نہ دیتا. اس طرح ہر آئندہ نماز پڑھے تو سمجھ لو کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی. ایک تو اس میں آدمی پکا نمازی ہو جائے گا کہ بھائی جو نماز میں نے پڑھی اس کے بعد کی نماز مجھے پڑھنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت ہو جائے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، کوئی آدمی 100% نہیں کہہ سکتا میری نماز روزہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی. گمان اچھا رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا کل قیامت میں. اب آئیے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ نجات نہیں، اعمال جو ہیں یہ ذریعہ نجات، کسی کا وسیلہ ذریعہ نجات نہیں. اب غور فرمائیے کہ ہم صبر اور صلات سے مدد مانگ رہے ہیں، حال ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں. اس سے مدد اور استعانت تو جائز ہے، اور حضور کی ذات کون احمق ہو جو کہے گا اللہ کے دربار میں قبول نہیں، یہ مقبول نہیں. حضور سے مدد مانگنا یا حضور استعانت چاہنا کیسے شرک ہو سکتا ہے، جبکہ حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑی مقبول ہے. اور کیسی مقبول ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. کتنے مقبول ہیں حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مسلم شریف کی حدیث میں بھی، جب حضور ایک طویل سجدہ فرمائیں گے، رب کریم فرمائے گا میرے حبیب اٹھاؤ اپنا سر، تمہاری زلفیں کیا مانگتی؟ عرض کریں گے مولا میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں. فرمائے گا رب کریم یہ تو ہم تم سے دنیا میں وعدہ کر چکے، والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دا، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میری امت پوری جہنم سے نہ نکل جائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان جب ہوگا، ایک ایک جہنمی کو چن چن کر بشرطے کے حضور کا غلام، اسے نکال نہیں لیں گے جب تک کہ ان کا یہ اعلان نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے راضی کر دیا. تو فرمایا کہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں ہم راضی کر دیں گے. والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، قرآن کی نص ہے. اور پھر یہ جو فرمایا نا، سارے انبیاء کرام فرمائیں گے نفس نفسی ادھب الا غیری، لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، دیکھا آپ نبیوں نے جواب دے دیا، جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں، کسی اور کے پاس جاتا، اولیاء کی کیا ویلیو ہوگی اس زمانے. یہ بالکل غلط ہے. اس کا علماء نے جواب یہ دیا کہ انبیاء اس لیے منع کریں کہ شفاعت کبریٰ کا منصب صرف نبی کریم علیہ السلام کا تھا کیا گیا، اس لیے کوئی نبی جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا. اور وہ کہہ دے گا نفس نفس اذهبوا الى غیری، جاؤ تم کسی دوسرے کے پاس. جب حضور کے پاس جائیں گے حضور فرمائیں انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے، اور ایک طویل سجدہ فرمائیں گے. رب کریم فرمائے گا حبیب ہم تو تم سے فرما چکے، والا سوف یوتی کا ربو کا فطر، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے، دوسرا کوئی شفاعت نہیں کرے گا. کیونکہ شفاعت عظما شفاعت کبریٰ کا منصب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر میں تمام علماء نے یہی لکھا، اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہ شفاعت کبریٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا، جس کو مقام محمود سے تعبیر کیا گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہے اللہ کے دربار میں یا نہیں، یعنی اعمال، وہ تو وسیلہ ہو سکتے ہیں، اور حضور کی ذات وسیلہ مانے تو اس کو کہتے ہیں یہ شرک. یہ لوگوں کی اپنی سوچ دیکھی کیسی ہے. حضور اللہ، اچھا پھر یہ کہ اعمال اگر نجات کا ذریعہ ہے تو یہ بات یاد رکھیے آپ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قبول اعمال کا وسیلہ. بھئی اعمال قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تبھی تو وسیلہ بنیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے وسیلے سے اعمال قبول کرے گا. ہم کہتے ہیں نا حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری جتنی عبادتیں اپنے دربار میں قبول فرما، ان کے وسیلے سے عبادت قبول ہوتی. تو جب ان کے وسیلے سے قبول ہو تو حضور کی ذات قبول اعمال کا وسیلہ ہے، اور اعمال اگر نجات کا وسیلہ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، قبول اعمال کا وسیلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس لیے ہر حالت میں آدمی کو، نتیجہ یہ ہے کتنی ہی پریشانی ہو صبر کرنا چاہیے، اور عیش اور عشرت میں ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حالت میں. صوفیہ نے اسے یوں سمجھایا، اگر کوئی آدمی عبادت کرے اور پھر اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ میں بڑی عبادت کرتا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے وہ کیسی عبادت کرتے، تو کبھی اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا آدمی کے ذہن میں. جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، رات دن تلاوت کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھے رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق سیرت میں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا آپ ایک قرآن مجید تراویح میں ختم فرماتے تھے، اور ایک قرآن مجید صبح سے شام تک اس کی تلاوت فرماتے، ایک رات کی تلاوت میں ختم فرماتے، وہ 61 قرآن مجید رمضان میں ختم فرماتے. اور بالکل اسی طرح ہم نے امام شافعی کے زندگی اور سیرت میں پڑھا کہ وہ بھی رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے. جب آدمی ان لوگوں کو دیکھے تو آدمی کے، یعنی اس کا نفس جو ہے اس کو ابھارے گا نہیں کہ بھائی تو بہت عبادت گزار ہے. اپنے زیادہ عبادت گاروں کو دیکھیں تو آپ اپنے اس میں آ جائیں گے کہ ہاں یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہیں. اور اسی طریقے سے جب اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں جو بھی اللہ نے دیا ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھیں وہ کیا کرتا. جیسے ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا جوتا نماز جمعہ میں چوری ہو گیا. یہ جوتا چورانے والے چور جو ہے نا بڑے پرانے ان کی برادری ہے، شیخ سعدی کا بھی جوتا چورا لیا. اب شیخ سعدی بہت شاندار امامہ باندھے ہوئے، بہت شاندار لباس ہے، جبہ، ننگے پیر، ہوتا نا آدمی کو محسوس کہیں آپ جائیں شادی بیاہ میں جناب بہترین سوٹ ووٹ پہن کر کے آئیں کہ بھائی دیکھیں بھائی کتنے بڑے آدمی ہیں، سمجھے، اور جوتا چوری ہو گیا، ننگے پیر چلے، تو آدمی کتنی اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے صبح کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا، آگے جب چلا تو میں نے دیکھا کہ لنگڑا آدمی سے لکڑی ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میرا تو جوتا نہیں ہے، اس کے بعد تو پیر نہیں، میرے پیر تو سلامت ہیں. تو اس طرح آپ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو شکر کا جذبہ بیدار ہوگا، کبھی آدمی میں تکبر یا برتری کا احساس نہیں ہوگا. اور شیخ سعدی نے اسے یوں بھی سمجھایا، ہم دیکھیے खाने के लिए जब बैठते हैं, हमारा खाना देखिए आप क्या है, अल्लाह अकबर किस तरीके से खाते हैं, ये तो हम किसी वक्त खाने के आदाब बयान करेंगे इंशाल्लाह, उसमें बयान करेंगे। एक तो हमारे यहां रिवायत यह है, कितनी हुकूमत जतन कर ले मगर 12 या 1 बजे से पहले खाना शुरू नहीं होता हमारे यहां। हां, एक हमने दावत देखी जिसमें हमने कार्ड में देखा 10:31 पर खाना होगा। हमने पहले तो उनसे कहा कि भाई ये कभी नहीं होता कराची में, कहने अब आके देख लीजिए आप। वाकई हम दावत में, उन्होंने घड़ी देखी, कहने क्या टाइम हो रहा है, मैंने वाकई भी 10:31, कहने उठाइए ढक्कन शुरू खाना। एक दावत हमने देखी जो वक्त पे शुरू, वाकई 10:31 पे खाना शुरू हो गया। फिर उसका नुकसान देखिए क्या है, जब आदमी को भूख लग जाए ना तो तगारी भर के लेता, खा नहीं पाता, उतना ही खाएगा ना जितना पेट है। कितनी भूख हो आदमी को, पेट के लिमिट से ज्यादा तो नहीं जाएगा। नतीजा क्या होता है कि उसका 3% खाना, 1% खाएगा, 3% तिहाई हिस्सा जो है वो फेंकने में जाता है। ये हमने पहले उसमें मुफसल तकरीर की, वो हमारे इंटरनेट पे मौजूद खाने पीने के आदाब में से। उसमें क्या हुआ, हकीम सईद जब गवर्नर थे तो उन्होंने एक जिम्मेदार आदमी बात करे तो उसका वजन होता, हकीम सईद का बयान आया कि कराची में लाखों आदमी भूखे सोते। आप चले जाएं लांडी की तरफ, चले जाएं औरंगी की तरफ, चले जाएं औरंगी जो बलूचिस्तान की तरफ मिल रहा हब की तरफ, बेशुमार लोग भूखे रहते हैं। लांडी की हैदरी की तरफ चले जाएं, हम समंदर की तरफ, बेशुमार इब्राहिम हैदरी वगैरह की तरफ, बेशुमार लोग भूखे सोते। हमारे शहर में 2 करोड़ का खाना फेंका जाता एक दिन में, 2 करोड़ का खाना फेंका जाता। अब अंदाजा लगाइए आप, लाखों आदमी आपके यहां भूखा सोता, 2 करोड़ का खाना जो है वो आप फेंक रहे हैं, कितनी बुरी बात। और रिस्क को जाया कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह खाने के आदाब में बयान करेंगे। लेकिन ये सोच लीजिए आप, हमने यहां जिमन एक मरतब यह हदीस बयान की, जे रिस्क को फेंका जाए तो क्या होता है। हदीस शरीफ में है, हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतब घर तशरीफ लाए, एक छोटा रोटी का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ देखा, उसने उसे उठाया, उठाने के बाद उसको साफ किया, साफ करने के बाद उसे खा लिया, उसे तनावल फरमा लिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया कि सिद्दीका खाने पीने की चीजों की कदर किया करो, इसलिए कि वो अगर कौम से मुंह मोड़ ले तो फिर वापस नहीं आती। रोटी अगर कौम से मुंह मोड़ ले तो वापस नहीं आती। आप दुनिया घूमिए, मुझे बताया सोमालिया का क्या हाल हुआ, आदाद शुमार देखे इंटरनेशनल सतह पर आप, कितने बच्चे, कितने हजार लोग जो हैं वो भूख और प्यास से मर गए। मैं एक मरतबा इराक में गया, किसी एक कॉन्फ्रेंस में एक चार्ट दिया गया और ये बताया गया कि दवाइयां ना होने की वजह से और बच्चों का दूध ना होने की वजह से 1 साल में 5 लाख बच्चे मरे। बच्चों की गिजा नहीं थी, अमेरिका ने इकतसादी पाबंदी लगा दी थी इराक पर, तो कोई जा नहीं सकता था बाहर से। तो यह है, सारी बागडोर जो है वो अमेरिका के हाथ में, जब चाहे मुसलमान खुश हो जाए, जब चाहे मुसलमान जो है जेर जमीन आ जाए। 5 लाख बच्चे जहां भाग हुए जिनको वक्त पर दवा नहीं मिली। अब आप देख लें थर में क्या हो रहा, देख लीजिए, अब आप उसको देख करके अंदाज लगाइए कि मुसलमान किन परेशानी गुजर। हां, आप क्या है खबरें सुनते जाइए आप, 600 बोरियां भेज दी गई, 6000 बोरियां भेज दी गई, अरे भाई उनके मुंह तक नहीं पहुंची तो 6000 किस लायक है। आप बिरयानी के देग में उठा दें भूखे को, खाने को एक लुकमा ना मिले तो वो किस हाल। लेकिन हुक्मरान जो है वो अपने आराम से खा पी रहे और कहते नहीं कोई नहीं मर रहा, सब गलत, सारी खबरों को वो यक्सर गलत कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यह कि मुसलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह अवामी तंजीम वहां पहुंच गई, अपने मुताबिक वो भूखों को दे रहे। लेकिन यह फरमा दिया गया कि अगर रोटी कौम से मुंह मोड़ ले तो वापस नहीं आती। अब यह तो नहीं कहता मैं उन्होंने क्या किया होगा, अल्लाह बेहतर जानता दिलों का हाल, लेकिन हम तो उसूल पर बात कर रहे हैं। अच्छा, पानी को अगर हम जाया करें और पानी अगर मुंह मोड़ ले, आपने देखा अखबारात में आता है ना दुआ इस्तिस्का पढ़िए, यानी बारिश की दुआ कीजिए। उसका तरीका आप देखें हदीस और फिक्र की किताबों में क्या है, जब बारिश नहीं हो लोग प्यासे मरने लग जाएं तो लोग जमा हो नमाज इस्तिस्का पढ़ें, और इस्तिस्का पढ़ने के बाद इस्तिस्का की एक दुआ है और जुमे की तरीके से खुतबा भी है उसका, ये पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। एक तरीका हदीस में यह है कि जब बारिश की दुआ करें तो हथेलियों को नीचे कर लें ऐसे, क्योंकि जमीन को सैराब करने के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से। लेकिन एक हदीस उसके खिलाफ भी है कि दुआ इसी तरीके से करें, और इब्ने माजा शरीफ में भी इसी तरीके से, इस तरह हाथ उठाकर दुआ करें। یہ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہابیہ، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو ہی منع کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کھانے کے سامنے، یہ کھانے کو پوجنا ہے. ارے بھائی کھانے کو کیسے پوجنا ہوا؟ ہاں، اور دیکھیے کتاب الدعوات ابن ماجہ سیاہ ستہ کی حدیث، ابن ماجہ شریف میں یہ ہے، جب ہاتھ اٹھا کر تو دعا کر تو اللہ کی بارگاہ میں تھا کرتے ہیں، ایسے پھرتے ہیں ہاتھ کو اس طریقے سے. فرما ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے کہ جو ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھ جائیں اسے خالی نہیں لوٹاتا. تو مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے علماء نے ہمارے قواعد میں لکھ دیا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے. آلہ فاضل بریلی والی دماجی حضرت اللہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص اس پر کتاب بہت عمدہ احسن الویا، اور اس پر آلہ فاضل بریلوی کا جگہ جگہ حاشیہ ذیل المدعا لے احسن الویا، یہ دونوں رسالے پڑھنے کے لائق. تو غرض یہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہ ایسا بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ لوٹے، ایسا نہیں ہوتا. تو نماز استسقاء پڑھی جاتی تاکہ بارش ہو جائے. اچھا اب دیکھیے، اب پانی ہم کیسے ضائع کرتے ہیں، غور سے سنیے آپ. یہ بات ہم نے شروع میں جب درس شروع کیا تھا پانی کے بیان میں ہم نے کہی تھی، ہم وضو کرتے ہیں پانی میں، یہ نل کھلا ہوا ہے، ہم نے اٹھایا منہ دھویا اچھی طریقے سے، یہ اس وقت بہرا. اب پھر دوبارہ چلو لیتے ہیں، اب منہ دھوتے ہیں، جب تک صحیح طرح ہاتھ نہ پھر جائے اس وقت تک پانی بہتا ہے. تو پانی کا نلکا بند کر دیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل حل کر دی نلکے کی وجہ سے. ورنہ آپ جانتے ہیں مستعمل پانی کا بیان آپ پڑھیں، اگر ذرا سا بے دھلا ہاتھ اگر پانی میں چلا جائے مائع مستعمل ہو گیا، وہ اس کو نہ پی سکتے نہ اس سے وضو کر سکتے نہ غسل کر سکتے، ایک طرح سے وہ پانی ناپاک ہو گیا. اس کے مسائل اتنے ادق ہیں کہ آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں کہ وہ بے دھلا اگر ایک پورا بھی اگر پانی میں پڑ جائے تو یہ مائع مستعمل ہو گیا، اس کو پھینکا نہیں جائے. اس کے پاک کرنے کا طریقہ فقہا نے کیا لکھا، فتح رضیہ کی پوری پہلی جلد اسی مسئلے پر ہے. آپ انداز فرمائیے لفظ طہارت پر آز فاضل بریلوی تقریباً 2500 صفحات لکھیں. پانی کی قسمیں کتنی ہیں، مائع مستعمل کسے کہتے ہیں، بارش کے پانی کیا حکم ہے، 200 قسمیں پانی کی لکھیں. تو اگر مائع مستعمل ہو جائے، ایک طریقہ اس کو بچانے کا یہ ہے پانی کو خراب کرنے سے، اس میں اتنا پانی ڈالیں جیسے بالٹی یا پتیلا، تو پانی اوپر سے اچھل کر جب نکلنے لگ جائے تو یہ بہتے ہوئے پانی حکم میں ہونے کی وجہ سے یہ پانی پاک ہو جائے گا. یا اس کو کپڑے دھونے میں یا استنجا میں، بیت الخلاء میں اس پانی کو استعمال کریں آپ، اس کو پھینکیں نہیں، بے قدری مت کریں آپ پانی کی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلوچستان ہم گئے، سوئی گیس جہاں سے نکلی اس کی ایک آبادی ہے، اس کو کہتے ہیں سوئی. وہاں کی مسجد جو تھی اس کے ایک امام صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، شمیم الحسن صاحب، وہ اب ریٹائر ہو گئے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. تو لوگوں سے ملاقات جب ہوئی تو وہاں پانی کا حال یہ ہے کہ بارش کا پانی جو جمع ہوتا ہے وہ بیچارے پیتے ہیں، جیسے تھرمے بھی آپ نے دیکھا خبروں میں آتا ہے بارش کا پانی پیتے ہیں، وہ پی نہیں سکتے آپ، ایسا پانی جمع کرتے ہیں وہ. اور جہالت کی وجہ سے، اس لیے کہ مبلغین وہاں پہنچے نہیں، تو اس کی وجہ سے کیا خرابی پیدا ہوئی، وہ کیا کرتے ہیں چادر ڈالتے ہیں نا، ایک غسل واجب ہو تو اس میں ایک گٹھان باندھ دیتے، دوسری مرتبہ گٹھان وہ واجب ہو غسل تو دوسرے گٹھان باندھ دیتے. اس کے بعد کیا ہوتا، جب بارش ہوتی رہتی ہے تو نہاتے رہتے ہیں، ایک ایک گٹھان کھولتے رہتے ہیں، سارے جتنے قضا غسل ہیں بارش میں کر لیتے ہیں، اور ایک ایک گٹھانے جو ہیں وہ کھول کے رکھتے ہیں، اتنی سادگی ہے ان میں، سمجھ گیا. ان کو کسی نے سکھایا نہیں کہ تیمم کیا ہوتا، وہ بےچارے بالکل جنگل میں رہنے والے لوگ. یہ جو آپ نے سنا نا اکبر بگٹی، جس کے قتل کا مقدمہ پروے مشرف چل رہا، ان کے بھائی تھے احمد بگٹی، یہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں تھے 85 میں. ایک دفعہ بیٹھے تو کہتے تھے ہمارے یہاں گاؤں میں سادگی کا عالم اس ترقیاتی دور میں اب بھی اتنا ہے، ہم جب جیپ میں جاتے ہیں ملنے اپنے قبیلوں والوں کے یہاں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم آتے ہیں ہم ظاہر میں سردار ہیں، وہ چارپائی بچھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، ہمارے لیے چائے وغیرہ جو کچھ بھی ہو پھل پھول وہ پیش کرتے ہیں، اور ایک گھاس کا گٹھا اٹھا کر جیپ کے آگے ڈال دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جیپ بھی تو کھائے گی نا، آئیے چل کے، جیسے گھوڑا اور اونٹ گھاس کھاتا، تو ایک گٹھا جیپ کے آگے ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہے یا نہیں. کہنے لگے سادگی کا عالم یہ ہے، جیپ کے آگے گڈھا ڈال دیتے ہیں گھاس کا، بھائی کھائے جیپ جو ہے وہ کھائے. जब खाएगी जभी तो नवाब साहब वापस जाएंगे ना, भूखी कैसे जाएगी, उनको पता ही नहीं बेचारों को पेट्रोल से चलती है डीजल से चलती है, ये तो सादगी का आलम है उनका। तो आप देखिए जो लोग बारिश का पानी जमा करके पीते, आज हम में क्या है, हम इस संजय के लिए गए, ये हमारा फ्लिश, ये इसको हम खींचते हैं, कम से कम 3 बाल्टी पानी जाया होता है। एक और है घरों में जिसको टब कहते हैं, सर्दी के मौसम में हम उसमें लेट जाते हैं, पूरा टब भर देते हैं गर्म पानी से, और क्या है सिर्फ गर्मी हासिल करने ताकि मजा आता है जरा सर्दी में गर्म पानी हो। अच्छा अब चलिए साहब लेट गए टब में, आप गर्मी हासिल कर जब निकले आपने ढक्कन खोला, कम से कम 50 बाल्टी पानी जाया किया आपने, है या नहीं, या और कम कर लें 40 बाल्टी कर लें, आप हिसाब लगा लीजिए खुद के टब में कितनी बाल्टी पानी आता होगा, कितना जाया होता है पानी। इसी तरीके से जब नहाने बैठ जाएं, आजकल तो माशाल्लाह शावर फुवारे लग गए, नहाते रहे इत्मीनान से जब तक आपकी तबीयत ना भरे नहाते रहिए। ये सारा अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की नाकदरी, और जब नाकदरी करो और अल्लाह ताला अगर जैसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कपड़ा यानी रोटी और पानी खाने पीने की चीजों का अदब करो, अगर ये कौम से मुंह मोड़ ले तो वापस नहीं आती। हमने दौरा किया अफ्रीका में दारुसलाम, तंजानिया का दारुल हुकूमत है, आपको ताज्जुब होगा कि 70% अवाम 3 वक्त का खाना नहीं खाते, 70% 3 वक्त का खाना नहीं, और खाना जो खाती है वो अगर आपको खिलाया जाए तो शायद आप 1 वक्त भी नहीं खाएं। जरई मुल्क है, हुकूमती पॉलिसियां ऐसी हैं जिसकी वजह से उसका बेड़ा गर्क है मुल्क का, क्योंकि अफ्रीका में यही हुआ कि गोरे जब मुल्क छोड़ करके गए कालों ने संभाला, कालों ने संभाल कर खूब मुल्क को लूटा और अपनी दौलत बनाई, अवाम का ख्याल नहीं रखा। आपको ताज्जुब होगा कि तंजानिया ऐसा मुल्क है कि किसी घर की बुनियाद अगर खुदने लग जाए तो फौज के ट्रक आ जाते हैं, खुदाई में सोना निकलता है और जंगल में पत्थरों में डायमंड है। तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं जर्मनी या इन्होंने प्लांट लगा लिए जंगल में, वो क्या करते हैं पत्थर लाते हैं ट्रकों में और उससे गुजारते हैं मशीन से, जिसमें डायमंड होता है वो फौरन इंडिकेट कर देता, उनको पता ही नहीं, जंगली लोग उनसे सारे डायमंड ले जाते हैं, सोना ले जाते हैं। और ये उन्होंने कहा कि आप सोना किसी और को ना बेचें, आप बैंक को दिया करें ताकि हम आपको उसके मुकर्ररा कीमत आपको दिया करें, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं। क्या खाते हैं वो, ये सुनिए आप, मकई जो है बहुत होती वहां, उसका आटा बना जैसे मकई का आटा, मकई के आटे को ऐसे पका करके उसका हलवा जैसे बनाते हैं ना ऐसे बनाते हैं। चीनी बहुत महंगी है, उसमें नमक डालते, नमक डालकर वो सालन निकालने वाले चम्मच से खाते, बड़े चम्मच से वो खाते, ये खाना खाते हैं। और चूंकि जरखेज जमीन है तो वहां वो पैदा होती शकरकंद, जिसको पुरानी उर्दू में रतालू भी कहते हैं, मेमनी भी शायद कलाकंद ही कहते हैं, कलाकंद जो है वो बहुत बड़ी होती वहां, बड़ी सेहतमंद, तो कलाकंद जो वो उबाल करके खाते या वो आटा मकई का आटा जो है जैसे हम लोग पोस्टर लगाने के लिए मैदा लगाते हैं लई लगाते हैं ना उस तरीके से वो खाते हैं। देखिए और गोश्त तो आप उनसे पूछिए कब खाते हैं, भाई कोई हमारे यहां के सरमायादार कभी 11वीं शरीफ का फातिहा करें, कोई न्यास करें और कुछ गरीबों को बुला लेते हैं या शादी ब्याह, उस वक्त कहीं उन बेचारों को गोश्त या बिरयानी नसीब होती है, वरना वो गोश्त और बिरयानी भी नहीं खा सकते। तो इसलिए रिस्क की कदर करें। और एक हदीस मैं आपको और सुना दूं, ये बताइए हम जितने यहां बैठे हैं हम चाहते हैं नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भूख से महफूज फरमाए, कभी अल्लाह ताला हमें भूखा ना मारे, हर शख्स की यह ख्वाहिश, इसकी जमानत हदीस शरीफ में दी गई, सुनिए आप और ईमान को ताजा कीजिए। एक मरतबे अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने उलमा की दावत की, उस जमाने में बड़े बड़े लोग उलमा की कदर करते और बड़े एहतमाम से उन्हें दावत में बुलाते, दावत में बुलाया, जितनी अच्छी से अच्छी गिजा हो सकती थी उलमा को खिलाई। आखिरी में क्या हुआ, जब दस्तरखान उठाकर झाड़ने का मौका आया, दस्तरखान उठाने से पहले एक आलिम ने क्या किया कि जो रोटी के जर्रात थे वो उठा करके उसने वो खाने लगे, चावल पड़े थे तो एक एक चावल उठा करके खाया नीचे से, आज तो हम नीचे से उठाकर खाने को शायद खिलाफ वजह समझते। हारून रशीद की नजर पड़ गई, वो नाराज हुआ, कहने लगे बताओ इतना अच्छा इन्होंने खाया, जो कुछ मुझसे मुमकिन था इतनी बेहतरीन मैंने गिजारी और ये टुकड़े उठा उठा करके खा रहे, اس عالم دین سے ہارون رشید نے پوچھا کیا آپ سیر ہو کر کے نہیں کھائے؟ انہوں نے کہا نہیں بہت سیر ہو کر کھا، پھر یہ کہ کیا حرکت کر رہے ہیں، روٹی کے چورے اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، دانے اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی، حضور سے حدیث سے مجھ تک پہنچی کہ جو آدمی دسترخوان کے ذرات اٹھا کر کے کھائے زندگی کبھی بھوکا نہیں مرے گا. ہارون رشید بڑا خوش ہوا، اس نے اشارہ کیا کہ انعام لاؤ. اشرفوں کی تھیلی اس عالم دین کو دی گئی، انہوں نے لے کر کے کہا ہارون رشید دیکھا اپنے حدیث کی برکت. یعنی وہ جو کھا رہا تھا میں، یعنی اشرفیوں کی تھیلی آپ نے عطا فرمی، حدیثی کی برکت ہوئی نا. ہاں تو کوئی آدمی یہ جانے کہ میں زندگی میں کبھی بھی کھانے پینے میں پریشان نہ ہوں، کبھی بھوکا نہ مروں، وہ دسترخوان میں آخری میں جو ذرات جھاڑ دیے جاتے ہیں وہ اٹھا کر کے کھائے، اس کی ضمانت حضور علیہ السلام نے دی، کبھی وہ آدمی بھوکا نہیں مرے گا. تو اس لیے کھانے پینے کی قدر کی جائے، ہم گھر میں بھی کھائیں، اور یہ بھی یاد رکھی کھانے کے لیے غریبوں کا بھی خاص خیال رکھیں، وہ لوگ جو آپ کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اور بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا گھر کے بیچارے غریب، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاؤ، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنا قرب عطا فرمائے گا اس، یعنی جب مسکین اور ایسے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض کل قیامت میں اپنا قرب عطا فرمائے. اب بتائی کل قیامت میں حضور کا قرب جسے حاصل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہوگی. اس لیے کھانے پینے کی چیز کی قدر کیا کریں اور اس کو ضائع مت کریں، اس کو پھینکنے سے بچائیں، پیر میں آنے سے بچائیے. اور یہ بات ہم نے حدیث سے بیان کر دی کہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا تو کھانے پینے کی قدر کرو، یہ اگر قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی. ابھی بھی دنیا میں بے شمار ایسے ممالک جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے. کھانے پینے میں یہ سب اللہ کی نعمتیں، ان کی قدر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اور عطا فرمائے گا. جیسا کہ ہم نے گفتگو میں کہا عثمان کیا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، استعانت چاہو صبر و صلاح، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بہت بڑی بات، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں. ظاہر جب خوف خدا جن میں ہو تو ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں. تو ہر معاملے میں صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. شیخ سعدی اس کو دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں کہ میرے عزیز تو نے دیکھا چڑیا جب پانی پیتی ہے تو کیسے پیتی ہے، ایک قطرہ منہ میں اٹھا کر اور ایسے آسمان تر منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ پانی کا بوند اس کے حلق میں جاتا ہے. ہم لوگ ڈٹے ہوئے نیچے، ہمیں تو شاید کھانے کے بعد کی دعا بھی یاد نہیں رہتی اور آغاز کی دعا بھی اکثر شاید رہ جاتی. تو اس کا اہتمام کریں، کھانے پینے کی چیز کی بالکل قدر کریں، اور غریبوں کا خاص طریقے سے خیال رکھنے، اپنے جو خدام ہیں یا کام کرنے والے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اتنا عطا فرمائے گا. غریب اور فقیروں کو قریب کرنے سے اللہ کا قرب عطا ہوگا تو کتنا بڑا انعام ہے. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی اور عنوان پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی اللہ کی نعمتیں اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.